ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا راه بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. باب جو قائم کیا ہے اس کا عنوان ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں. دراصل یہ توکل کو بتلانا چاہتے ہیں. توکل کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا کسی کام کے سلسلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف اور پابند بنایا ہے کہ ہم اپنے تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اوپر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کام بنانے والا ہے. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سبب مقرر کیا ہے، وہ چیز اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو اس سبب کو آپ اختیار کریں گے تو وہ چیز حاصل ہوگی. یہ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا جو یہ نظام بنایا وہ اس طرح بنایا ہے کہ اس میں تمام چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور گویا اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے آدمی کو وہ سبب اختیار کرنا ہوگا. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا جو حکم دیا ہے اور بحیثیت مومن کے ایک ایمان والے کو اس بات کا پابند اور مکلف بنایا کہ بھلے آپ کو اسباب کو تو اختیار کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھروسہ اس کے اوپر کریں، اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ یہ چیز، یہ کام اللہ تعالیٰ بنائیں گے، یہ چیز جو ہے بھلے اس سبب کو اختیار کروں گا میں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے گویا توکل کا خلاصہ کیا ہوا؟ توکل کا خلاصہ ترک اسباب نہیں، اسباب کو چھوڑنا اس کا نام توکل نہیں ہے، ترک اعتماد علی اسباب، اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کرنا، اس پر اعتماد چھوڑنا، اس کا نام ہے توکل۔ ویسے ایک مومن بحیثیت مومن کے اسباب کو اختیار کرے گا، ایک ویسے اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ لیا، ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، قرآن میں باری تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ اسلام کے جو بنیادی فرائض ہیں پانچ، ان کے بعد حلال کمائی کو حاصل کرنا یہ بھی ایک فرض ہے۔ ایک طرف حلال کمائی کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہی کو رزاق بتلایا گیا، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ ہر ایک کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، لیکن دوسری طرف انسانوں کو اس بات کا مکلف کیا گیا کہ بھائی اس دنیا کے اندر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کائناتی نظام کے اندر جس چیز کو سبب بنایا ہے آپ اس سبب کو اختیار کیجئے، لیکن سبب کو اختیار کرنے کے بعد بھی آپ کا بھروسہ اور اعتماد اس سبب پر نہ ہو بلکہ اللہ کے اوپر ہو، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ روزی کے لیے اسباب کے طور پر آپ دکان کھولیں، تجارت کریں، کھیتی باڑی کریں، سروس کریں، کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی، ان اسباب کے اندر اثر اللہ کے حکم کے بغیر آتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ سبب اپنا اثر دکھلا کر مسبب اس وجود میں آئے گا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے لاکھ اسباب اختیار کرو مسبب وجود میں نہیں آئے گا۔ تو گویا ہر شریعت مطہرہ نے ہمیں اسباب کو برتنے، اس کے اختیار کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی پابند بنایا کہ ہم اسباب پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ کس پر کریں؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ گویا اب خلاصہ یہ نکلا کہ توکل اسباب کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توکل اسباب کے اوپر اعتماد نہ کرنے کا نام ہے، اسباب اختیار کیجئے لیکن بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ بیمار ہے کوئی، علاج معالجہ کیجئے، لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ دوا جو ہے اس میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو گویا یہ خلاصہ ہوا کائی کا، توکل کا، شریعت نے ہمیں اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دینے کے ساتھ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کروں، یا کھلا چھوڑ دوں اور پھر بھروسہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندھو اور بھروسہ کرو، باندھو، لیکن باندھنے کے ساتھ ساتھ پھر اس بات کا یقین رکھو کہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دروازہ گھر کا کھلا چھوڑ دینے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، حفاظت کے اسباب اختیار کیجئے، لیکن حفاظت کے اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ترک اعتماد علی الاسباب، اسباب پر بھروسہ نہ کرنا اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، اس کا نام ہے توکل، اسباب کے چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے. گویا اسی یہاں توکل کو جو ذکر کر رہے ہیں، وقال الربیع بن خثیم من کل ما ذاک علی الناس، حضرت ربیع بن خثیم بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ان کا ایک مخصوص مقام تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، جب وہ مجلس میں آتے تھے ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، اور جب بھی ان کو دیکھتے تھے یوں کہا کرتے تھے، لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حبک، اگر اللہ کے رسول تم کو دیکھتے تو ضرور آپ سے محبت کرتے. بڑا زہد کے اندر ان کا بڑا اونچا مقام تھا. تو بہرحال یہ حضرت ربیع بن خثیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. آپ اپنا کام اللہ کے حوالے کر دیجئے، اللہ کارساز ہے، کس سے کائی کے لیے کافی ہو جائے گا؟ من کل ما ذاک علی الناس، ہر اس چیز میں جس کو جو لوگوں کے لیے تنگی کا باعث ہے، یعنی جس کو عام آسانی سے کوئی حل نہیں کرے گا لیکن اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے؟ اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کی تنگی کو دور فرما دیں گے. بعضوں نے تو یہ من کل ما ذاک علی الناس کو وہ ایک دوسری قرآن پاک کی جو آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالیں گے. راستہ من کل ما ذاک علی، ہر وہ چیز جہاں اس کی اوپر تنگی ہوتی ہے اللہ وہاں راستہ نکالیں گے. اور وہ روایت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ. دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب سب راستے بند ہو گئے، نکلنے کی کوئی یہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کے لیے راستہ نکال دیں گے. اور ہر غم اور فکرہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کو شادگی پیدا فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو. تو بہرحال یہاں یہ باب لا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر بھروسہ کرے، اسی کو کارساز سمجھے، یوں سمجھے کہ میرے کام کاج بنانے والا اللہ ہی ہے، اسباب نہیں. اسباب اختیار ضرور کرے گا. چنانچہ اسی سلسلے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اپنانے کی برتنے کی تاکید بھی فرمائی. قرآن کے اندر بھی وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمنوں کے مقابلے میں جو ہے ہتھیاروں کو تیار رکھنا وغیرہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے. حالانکہ مدد کرنے والی ذات تو اللہ ہی، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، خود قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اس کے باوجود ان اسباب کو جو اختیار کرنے کا حکم دیا وہ قرآن دے رہا ہے کہ اے ہاتھ پاؤں توڑ کے نہ بیٹھو. تو ابارہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر بھروسہ اس پر، دکان کیجئے آپ، تجارت کیجئے، لیکن یوں سمجھئے کہ روزی تجارت سے نہیں ملتی، روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے. دوا دارو کیجئے، لیکن یوں سمجھنا ضروری ہے کہ شفا دوا سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. ویسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اسباب کی تین قسمیں بیان کی. پہلی قسم تو وہ اسباب کہ جس کا مسبب یقینی ہے، یعنی اس کے اس سبب کے نتیجے میں اس کا جو ثمرہ یہ ہے انجام وہ یقینی، جیسے کھانا کھائیں گے تو اس سے آپ کی بھوک دور ہو جائے گی، پانی پئیں گے تو آپ کی پیاس دور ہو جائے گی، تو کھانے کے نتیجے میں شکم سیری کا حاصل ہو جانا اور پانی پینے کے نتیجے میں سیراب ہو جانا یہ یقینی سبب ہے. شریعت نے ان اسباب کے اختیار کرنے کو فرض قرار دیا، اور کوئی آدمی اگر اختیار نہیں کرے گا اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھائے گا تو وہ گنہگار قرار دیا جائے گا. چنانچہ کتب فقہ میں لکھا ہے، کھانا موجود ہے اور ایک آدمی بھوکا ہے، اب वो खा करके अपनी भूख को दूर कर सकता है लेकिन फिर भी नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि उस भूख की वजह से वो मर गया तो गुनहगार होगा, वो खुदकुशी वाला हुक्म उस पर जारी होगा। जैसे कोई आदमी सुसाइड करता है गोया इसने भी अपनी जान खुद ही ली। देखो यहाँ खाने को फर्ज करार दिया शरीयत, इतनी मिकदार खाना जिससे आपकी जान बच जाए वो फर्ज है। देखो यहाँ सबब के, ये सबब कौन सा है जिसका मुसब्बब और जिसका समरा यकीन है। पानी मौजूद है, एक आदमी को प्यास लगी है और अब वो पानी होते हुए भी पानी पी नहीं रहा, यहाँ तक के प्यास से मर गया, उसकी जान चली गई, तो वो गुनहगार। जैसे कोई आदमी खुदकुशी करके गुनहगार, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है, यहाँ भी फुकहा ने मसला लिखा है इसका। तो देखो वो असबाब जिनके मुसब्बबात और समरात यकीनी हैं उनके इख्तियार करने को तो शरीयत जो है फर्ज। लेकिन ये भी है कि आप खाना खाइए और ये यूं यकीन रखिए कि शिकुम सहरी खाने से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से। आप पानी पीजिए लेकिन यूं यकीन रखिए कि सहराबी जो हुई है प्यास दूर हुई है अल्लाह के हुक्म से। बहुत बाज मरतबा ऐसा होता है जिसको इस्तिस्का जलंधर की बीमारी है, पानी पी रहा है लेकिन प्यास दूर नहीं हो रही। अगर पानी ही प्यास दूर करता तो यहाँ भी दूर हो जानी चाहिए थी प्यास, लेकिन नहीं होती। या एक बीमारी होती है जूल बखर, जिसके अंदर आदमी खा रहा है लेकिन पेट भरता, उसकी भूख दूर नहीं होती, जैसे पी रहा है प्यास दूर नहीं होती इस जूल बखर के अंदर। तो अगर गिजा के गोया यही होता कि भाई गिजा दूर करने वाली होती भूख को, तो यहाँ भी दूर हो जानी चाहिए थी। मालूम हुआ यहाँ अल्लाह का हुक्म नहीं है तो भूख दूर नहीं हो रही है। तो बहरहाल वैसे ये सबब यकीनी होने की वजह से इसके बरतने का हुक्म तो दिया है, इसको इख्तियार करने का हुक्म तो दिया है, लेकिन फिर भी यकीन यहाँ, यही तो ईमान का इम्तिहान है ना। एक मोमिन के ईमान का बड़ा इम्तिहान, एक तरफ जाहिरी जो है निगाह उसकी आंखें यूं कहती है और उसका तजुर्बा यूं कहता है कि भूख कैसे दूर हुई खाने से, प्यास कैसे दूर हुई करना ही नहीं, हमारा तजुर्बा कहता है वो गलत है। भूख अल्लाह के हुक्म से दूर हुई, प्यास अल्लाह के हुक्म से दूर हुई, पानी से दूर नहीं हुई। यही तो ईमान का इम्तिहान है कि जहां असबाब यकीनी है वहां भी हमें शरीयत ने इस बात का मुकल्लफ और पाबंद बनाया कि हम ये यकीन रखें कि हमें हमारा ये जो फायदा हासिल हुआ अल्लाह के हुक्म से हुआ, इसकी वजह से नहीं। तो ये पहली किस्म असबाब की, उसका हुक्म यह है कि उनको इख्तियार किया जाएगा, अगर इख्तियार करने के साथ साथ जो है एतमाद उस पर नहीं, एतमाद अल्लाह के ऊपर होगा। दूसरे असबाब जन्नी बतलाए हैं, ऐसे असबाब कि जिसका नतीजा यकीनी नहीं है जन्नी है। जैसे बीमारी के अंदर इलाज मुआलजा आप करेंगे, क्या इलाज मुआलजे की वजह से जो शिफा हासिल होती है, तो ये बीमारी के अंदर दवा जो है वो शिफा के लिए क्या है, सबब जन्नी है यकीनी नहीं। तो वहां उन असबाब के इख्तियार करने का शरीयत ने हुक्म दिया है वो सुन्नत है, फर्ज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तदावो या अय्युहन नास तदावो, ए लोगो इलाज करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी का की कोई ना कोई दवा रखी है, तो दवा इस्तेमाल करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। लेकिन बहरहाल उस दवा के इस्तेमाल की वजह से शिफा कौन देता है, ये हमें यकीन रखना है। तो ये जन्नी असबाब, उन जन्नी असबाब के अंदर उन असबाब को इख्तियार करना सुन्नत है, फर्ज नहीं। चुनांचे कोई आदमी बीमार हो जाए तो उस बीमारी का जो आम इलाज होता है जिसके नतीजे में शिफा हासिल होती है, उस इलाज को करना और बरतना ये मसनून। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा खुद भी बीमारी के अंदर जो है दवा इस्तेमाल की और लोगों को भी दवा इस्तेमाल, अपने घर के लोगों को भी कराई, लोगों को भी इसका हुक्म दिया, ये सुन्नत। अब अगर कोई नहीं करता और मौत वाकई हो जाएगी तो वो गुनहगार, खुदकुशी वाला हुक्म नहीं। यहाँ फर्क देखो, वहां पहली किस्म में तो वो गुनहगार बनता था, यहाँ नहीं, यहाँ تر یہ گویا سنت چھوڑنے کی کا اس کا یہ ہوگا, لیکن وہ پہلے والے سبب کے اندر جو سخت حکم جاری ہوتا تھا وہ نہیں. تیسری قسم اسباب کی امام غزالی رحمۃ اللہ لکھی ہے وہمی, کہ اس کے نتیجے میں جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ ظنی بھی, ظنی کے اندر تو گویا عام تجربے عموماً ہوتا کبھی نہیں بھی ہوتا, لیکن وہمی کے اندر جو ہے بس ایک جوڑ پیدا کر دیا, بظاہر کوئی یہ نہیں ہے. جیسے جھاڑ پھونک کے نتیجے میں جس چیز کے لیے جھاڑ پھونک کی گئی ہے, جس بیماری وغیرہ کے لیے, اس بیماری کا اس سے کیا ہو جانا, دور ہو جانا, تو جھاڑ پھونک جو ہے استرخا, تو وہ سبب وہمی ہے. اس کو کرنے کی اگر وہ جھاڑ پھونک جو ہے شریعت کے اصول کے مطابق ہے, شریعت نے جن دعاؤں کو کی اجازت دی ہے جس میں اللہ کی مدد مانگی گئی ہو, قرآن کی آیتیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں, اس کے ذریعے سے جھاڑ پھونک اجازت ہے, جائز ہے, لیکن جو ہے اس کو نہ کرنا, چھوڑنا, اس کو توکل قرار دیا گیا. یہاں اسباب اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا, یہ سبب وہمی کو چھڑوایا گیا, یہ توکل کا یہ درجہ. تو بہرحال یہ تیسری قسم, لیکن کوئی آدمی کرتا ہے اس کو اور شریعت کے حدود میں رہ کر جن چیزوں کی اجازت ہے اس کے مطابق کرتا ہے تو گنہگار نہیں, اس کو اجازت ہے اس کی, باقی نہ کرنا اچھا, یہ توکل کا اعلیٰ درجہ. اور دیکھو دوسری اور پہلی قسم کے اندر توکل کے خلاف نہیں بلکہ توکل کے اندر داخل ہے اس کا اختیار کرنا. تو یہاں جو روایت پیش کی ہے, حضرت حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ, جو بڑے تابعی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کے داخل ہوں گے. یہاں ذرا امام بخاری نے اس روایت کو مختصر طور پر پیش کیا, بخاری ہی کے اندر دوسری جگہ پر آئی ہے روایت کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جو ہے رسول پیش کیے گئے, ایک رسول ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے, ایک ہے اس کے ساتھ ایک ہے, ایک ہے اس کے ساتھ چند ہے, 4-5 آدمی ہیں, کوئی ہے اس سے اس کو زیادہ ہیں, یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بہت بڑا وجمع. تو میں نے پوچھا کہ یہ میری امت ہے, تو کہا نہیں ہے, تو حضرت موسیٰ کی امت ہے. پھر مجھے بتایا ذرا آپ اوپر نظر کرو آسمان کے کناروں کی طرف, میں نے ادھر دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, سب بڑے, یہ آپ کی امت ہے, اور اس کے علاوہ 70,000 وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت کے اندر جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا اور مکان کے اندر تشریف لے گئے. وہ 70,000 کون جو بغیر حساب کے جائیں گے, وہ کس بنیاد پر جائیں گے بغیر حساب کے, وہ آپ نے بتلایا نہیں. تو آپ کے اندر تشریف لے جانے کے بعد صحابہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ بھئی یہ بغیر حساب کے جانے والے کون. تو کسی نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, آپ کو دیکھا. تو دوسرا کیا کہتا ہے, خیر ہم ایمان لائے حضور پر, لیکن ہم نے کفر کا زمانہ بھی پایا, یعنی ہماری زندگی کا کچھ حصہ کفر کے اندر بھی گزرا, پھر ہم ایمان لائے. وہ تو ہماری اولاد جنہوں نے کفر کا زمانہ ہی نہیں پایا, پیدا ہی ہوئے کہاں, مسلمان ماں باپ کے گھر پر. ایسی باتیں چل رہی تھی, شور شار ہو رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا, باہر تشریف لائے, کیا تم باتیں کرتے ہو, کہ اللہ کے رسول ابھی آپ نے فرمایا تھا 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے, وہ کون ہوں گے, اس کا ہم چرچا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں ہم الذین لا یسرقون, جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے, ولا یتطیرون, اور جو شگون نہیں لیتے. تطیر کا معنی اور شگونی, عربوں کے اندر شگون کا بڑا یہ تھا, نکلے کوئی پرندہ دائیں طرف سے آ کر بائیں طرف چلا گیا تو یہ سمجھتے تھے یہ ہمارا کام ہو جائے گا, اس کو سوانح کہتے تھے, ان پر سانح ان کی جمع, اور کوئی بائیں طرف سے آیا اور دائیں طرف چلا گیا تو اب کام نہیں ہوگا. یا جیسے ہوتا ہے کوئی جانور سامنے سے نکل گیا, باہر نکلے بلی سامنے سے گیا, بیکار ہو گیا. جیسے غیر مسلموں کی عادت ہے, مخصوص جانوروں کے متعلق عقیدہ یہ ہے, تو یہ بدشگونی جو ہے شریعت اس کی اجازت, جانور کی کیا ہے, بلی آگے آگے ساری تمہاری قسمت بلی ہی کے آنے کے اوپر موقوف ہے کیا, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو بہرحال یہ جو ہے اس کو ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں لیتے, بھائی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے وہ ہوتے ہیں. بہرحال ایسے لوگ ولا ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ایسا کوئی خیال بھی آ گیا تو اس خیال کی طرف دھیان نہیں دیتے, دماغ کو اس سے خالی رکھتے ہیں, بس جو اللہ فیصلہ کرے وہی اثر تو ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں بغیر حساب کے جنت کے اندر جائیں گے. تو دیکھو یہاں یہ جو تیسری قسم تھی سبب کی وہمی, اس کے اختیار نہ کرنے پر بشارت سنائی گئی, یعنی جو لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے ان میں اس کو بھی شمار کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما, زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما, ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی ہم تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار, اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اللہ اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اللہ ان دونوں کی روزی میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما, اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما, اور نکاح کی نسبت سے جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت محمدیہ پورے عالم میں جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ شیعیت اور رافضیت کے شر اور ان کی سازشوں اور ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما. اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.